الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في إمامة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امامے کو بیان فرما رہے ہیں. پگڑی، ویسے حدیث کی مشہور روایات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامے کی مقدار کتنا لمبا تھا وہ آئی نہیں ہے. ویسے طبرانی کی ایک روایت سات ذرا کی بیان کی جاتی ہے. علامہ بیجوری رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر کے حوالے سے اس روایت کو بے اصل قرار دیا ہے. اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیر کی کتابوں میں میں نے امامے کی مقدار کے متعلق جستجو کی، لیکن مجھے اس سلسلے میں کوئی معتبر روایت ملی نہیں. البتہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو امامے تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا. بڑا بقول علامہ مناوی رحمۃ اللہ، عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھ ہاتھ کھاتا، اور ملا علی قاری کے بقول سات ہاتھ کا، اور بڑا جو تھا وہ بارہ ہاتھ کا تھا. یہ علامہ نووی کے حوالے سے یہ حضرات نقل کرتے ہیں. اور صاحب مدخل نے امامے کی مقدار فقط سات ہاتھ بتلائی ہے، دوسری نہیں. حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مہدی عن حماد بن سلمۃ حا وحدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع عن حماد بن سلمۃ عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ عام الفتح وعلیہ امامۃ سودا. ویسے یہ امامے کا استعمال جو ہے اس کو سنت قرار دیا گیا ہے. سنت یعنی سنن عادیہ میں سے، جس کو مستحب کہا جاتا ہے. لباس وغیرہ کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہوتا ہے اس کو سنن عادیہ میں شمار کرتے ہیں. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا یہ سنت ہے، انہوں نے کہا ہاں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امامہ باندھا کرو، حلم میں بڑھ جاؤ گے. یعنی امامہ باندھنے کی وجہ سے طبیعت کے اندر جو ہے حلم اور بردباری کی صفت پیدا ہوگی. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے کو اسلام کا نشان اور مسلم اور کافر میں فرق کرنے والا قرار دیا. بہرحال یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ایسی حالت میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر سیاہ امامہ تھا. بس یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سیاہ تھا یہ بتلانے کے لیے روایت پیش کی, لیکن گزشتہ مجلس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود یعنی لوہے کی ٹوپی کا تذکرہ گزرا ہے. اس میں یہ روایت آئی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں تو آپ کے سر مبارک کے اوپر لوہے کی ٹوپی تھی. اب یہ دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض سا معلوم ہوتا ہے, لیکن حضرات شرح حدیث لکھتے ہیں کہ لوہے کی ٹوپی کے اوپر امامہ بدھا ہوا تھا. یا یہ ہے کہ مکہ میں داخل ہوتے ہی لوہے کی ٹوپی تو اور اس اندیشے سے پہنی تھی کہیں مقابلے کی نوبت آئے, اور جب مکہ میں اطمینان سے دخول ہو گیا فوراً آپ نے اس کو اتار کر امامہ زیب تن فرمایا. اس کو یہ راوی بیان کر رہے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں, نیچے امامہ تھا اور اس کے اوپر لوہے کی ٹوپی تھی. چونکہ لوہے کی ٹوپی کو ایسے ہی اگر براہ راست پہنا جائے تو سر میں اس کی وجہ سے چبھن وغیرہ ہوتی ہے, تو امامے کے اوپر آپ نے اس کو پہنا تھا, گویا دونوں تھا. جس روایت میں یہ آیا کہ لوہے کی ٹوپی تھی وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے, اور جس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر امامہ تھا وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے. حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن مساور بن الوراق عن جعفر بن عمر بن حریث عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم امامة سوداء. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر سیاہ امامہ سیاہ پگڑی دیکھی. یہ اس میں تو اتنا ہی ہے, مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے, گویا وہ منظر ابھی تک میری آنکھوں میں تازہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ اس طرح بندھا ہوا ہے کہ اس کے دونوں کناروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں موڈوں کے درمیان لٹکا رکھا ہے, نچلا بھی اور اوپر جو آگے شملے کا تذکرہ آ رہا, تو گویا ان دونوں شملوں کو حضور نے پیچھے کی طرف لٹکایا تھا. حدثنا محمود بن غیلان ویوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع عن مساور بن الوراق عن جعفر بن عمر بن حریث عن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ امامۃ سوداء. یہ بھی حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان خطبہ دیا, تقریر فرمائی ایسی حالت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا. بعض حضرات تو اس کو جو اوپر روایت آئی جس میں مسلم کے حوالے سے بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منبر پر سیاہ امامہ جو ہے زیب تن کیے ہوئے دیکھا, اور آپ جو ہے اس گویا اسی کو بیان کر رہے ہیں. اس صورت میں تو یہ واقعہ جو ہے جیسا کہ ملا علی قاری نے میرک شاہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ مرض الوفات کا ہے, جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت آپ نے اپنے سر مبارک کے اوپر سیاہ امامہ پہن کر کے خطبہ دیا تھا ممبر پر تشریف فرما ہو کر. اور ممبر کا بیان تو ظاہر ہی یہ خطبہ وہی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں دیا گیا. لیکن مشہور روایت اہل سیر کے یہاں یہ ہے, یہ جس خطبے کا تذکرہ ہے جس میں آپ سیاہ امامہ پہنے ہوئے تھے, وہ جو ابھی اوپر آیا کہ مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا. اس کے بعد آپ جو ہے بیت اللہ میں کعبۃ اللہ کے اندر اس کی صفائی کرانے کے بعد اندر تشریف لے گئے اور اس سے فارغ ہو کر کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. تو اس وقت چونکہ جس وقت مکے کے داخلے میں آپ نے سیاہ امامہ زیب تن فرمایا تھا وہی آپ کے سر مبارک پر تھا, گویا یہ اس وقت کا قصہ ہے. تو بہرحال یہ جو ابھی روایت چل رہی ہے اس میں خطبے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ خطب الناس والے امامت سودا, اوپر کی جو روایت آئی تھی اس میں خطبے کا تذکرہ نہیں تھا, وہ بھی عمر ابن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, یہ بھی انہی کی روایت ہے لیکن اس میں خطبے کا تذکرہ ہے. اب یہ کون سا خطبہ؟ تو بعض حضرات تو مسلم شریف کی روایت جو حضرت عمر ابن حریثی کی ہے اس کی بنیاد پر یوں کہتے ہیں کہ یہ وہ خطبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی دیا تھا آخری خطبہ ممبر پر تشریف فرما ہو کر, کیونکہ ممبر وہی تھا. اور اہل سیر کہتے ہیں کہ نہیں, یہ وہ خطبہ ہے جو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر کھڑے رہ کر کے دیا تھا. بہرحال جو ہے یہ ملا علی قاری نے میرکشاہ کے حوالے سے وہ پہلے والی بات نقل کی, لیکن عام طور پر اہل سیر اس کو فتح مکہ والا خطبہ ہی قرار دیتے ہیں. حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی قال اخبرنا یحیٰ بن محمد المدینی عن عبد العزیز بن محمد عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تم صدر امامته بین کتفیہ. قال نافع وکان ابن عمر یفعل ذلك. قال عبید اللہ ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پیش کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامہ باندھتے تھے تو اس کا کنارہ دونوں گھٹنوں کے درمیان پیچھے کی طرف لٹکاتے تھے, جس کو شملہ کہتے ہیں. تو شملہ ویسے کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شملے کے بھی امامہ باندھا ہے, ایسے ہی پورا لپیٹ دیا جائے, اس کا کوئی کنارہ اوپر یا نیچے باہر نکالا نہ جائے, تو یہ بغیر شملے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر شملے کے پہننا بھی ثابت ہے اور محققین جو ہے اس طرف گئے ہیں. البتہ بعض حضرات منع کرتے ہیں کہ بغیر شملے کے پہننا ثابت نہیں, لیکن محققین نے اس کو ثابت مانا ہے. البتہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شملہ نکالتے تھے. اب شملے بھی دو ہیں, ایک اوپر کی طرف اور ایک نیچے جو لٹکتا ہے وہ. تو عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نیچے لٹکتا ہے وہ پیچھے کی طرف دونوں اونٹوں کے بیچ میں, کبھی اسی کو ادھر آگے دائیں کندھے کے اوپر یوں لا کر کے آگے کی طرف بھی لٹکایا کرتے تھے, اور کبھی دونوں طرف شملے نکالتے تھے پیچھے بھی اور اوپر بھی. بہرحال تینوں طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامے کو باندھنا ثابت ہے. تو یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب امامہ زیب تن فرماتے تھے تو دونوں مونڈوں کے درمیان میں امامے کا شملہ لٹکاتے تھے. یہ جو نیچے والا ایک شملہ لٹکانے والی اس صورت کو امامہ پہننے میں افضل قرار دیا گیا ہے, بہتر شکل یہی ہے. نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بڑے محدث ہیں اور اس روایت کو ان سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، یعنی وہ بھی اسی طرح امامہ استعمال فرماتے تھے اور پیچھے کی طرف دونوں مونڈوں کے بیچ میں شملہ لٹکایا کرتے تھے، اور عبید اللہ ابن عمر جو نافع سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قاسم ابن محمد، یہ قاسم ابن محمد جو ہیں یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کے صاحبزادے محمد ابن ابو بکر کے صاحبزادے، مدینہ کے فقہ سبا سات فقیہ جو مشہور تھے ان میں سے، تو وہ کہتے ہیں میں نے حضرت قاسم ابن محمد اور سالم ابن عبداللہ ابن عمر، یہ بھی یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے، یہ بھی مدینہ کے سات فقہا میں شمار کیے جاتے ہیں، ان دونوں کو دیکھا وہ بھی اسی طرح امامہ شملے کے ساتھ پیچھے کی طرف لٹکا کر کے استعمال فرماتے تھے. حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا وکیع قال اخبرنا ابو سلیمان هو عبد الرحمن بن الغسیل عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ اصابۃ دسماء. یہ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، حال یہ کہ آپ کے سر مبارک کے اوپر اصابۃ دسماء، یہ لفظ اصابہ آیا، اس اصابے کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، ایک مطلب تو اصابے کا وہی امامہ، دسما یعنی سودا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ایسی حالت میں کہ آپ کے سر مبارک کے اوپر سیاہ امامہ تھا، یہ مرض الوفات کا قصہ ہے، اور بعضوں نے اصابہ کا ترجمہ کیا پٹی، یہ کپڑے کی پٹی، اور وہ دسما یعنی چکنی، دسمن سے چکناہٹ سے، یہ مرض الوفات میں یعنی جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی وہ جو بیماری تھی درد سر کی تھی، آدھا سر درد کرتا تھا، شقیقہ جس کو کہتے ہیں آدھ سری، تو اس تکلیف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں کچھ راحت اور تخفیف حاصل کرنے کے لیے سر کے اوپر پٹی باندھے ہوئے تھے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تیل بہت بکثرت استعمال کیا جاتا تھا تو اس تیل کے اثر سے وہ پٹی جو آپ نے باندھ رکھی تھی وہ چکنی تھی، تو آپ بیماری میں یعنی آخری بیماری میں خطبہ دینے کے لیے جب تشریف لائے تو وہ پٹی آپ کے سر پر بندھی ہوئی تھی اور تیل کی وجہ سے اس میں چکناہٹ تھی، تو دوسرا ترجمہ اصابۃ دسماء کا یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا حال یہ کہ آپ کے سر مبارک کے اوپر چکنی پٹی بندھی ہوئی تھی، دونوں مطلب اپنی جگہ پر صحیح ہیں. یہاں پہ امام ترمذی نے جو ہے وہ اس کو اسی مناسبت سے امامہ والا مفہوم لے کر یہاں ذکر کیا ہے. کیا دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ اگر وہ اجازت نہ دے تو کیا دوسرا نکاح کر سکتے ہیں؟ ویسے تو دوسرا نکاح کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں، البتہ اتنا ہے کہ ایک آدمی جب دو نکاح کرتا ہے دو بیویاں ہوں گی تو اس صورت میں دونوں بیویوں کے درمیان میں جو ہے عدل، برابری اور مساوات ہر چیز میں ضروری ہے. اگر اس میں کمی کا اندیشہ ہو اور یہ خیال ہو کہ وہ اس طرح نہیں کر پائے گا تو اس صورت میں اس کو احتیاط کرنی چاہیے، قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. وقت ہونے کے دو منٹ بعد اذان دے سکتے ہیں؟ ہاں اگر آپ کی گھڑی صحیح ہے تو دی جا سکتی، گھڑی کا صحیح ہونا ضروری ہے. حضرت میرے بیٹے کا امتحان چل رہا ہے، اس کی کامیابی کے لیے آپ سے دعا کی اللہ تعالیٰ کا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے تمام رذائل سے اے اللہ ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما دوام ذکر و دوام اطاعت کی توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام اولاد کو عقائد حقا علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما زوجین میں مودت اور رحمت پیدا فرما ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا دریا بنا اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا دریا بنا ان کی روزیوں میں بھی اللہ برکت اور وسعت عطا فرما نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما نکاح کی نسبت سے جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی گئی اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ اس مجلس میں شریک تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.